قولہ، کیا احمد بیگ کی لڑکی کا قصہ مرزائی الہامات کی رونق کو دور نہیں کرتا؟ اقولہ، اے معترض صاحب، کیا پہلے بیہودہ اعتراضات کی ندامت آپ کے لیے کچھ تھوڑی تھی کہ اس لغو اعتراض کی ندامت کا بھی آپ نے حصہ لے لیا؟ اب آپ کان کھول کر سنیے کہ اس پیشگوئی کے دو حصے تھے اور دونوں شرطی تھے۔ ایک حصہ شرطی طور پر احمد بیگ کی وفات کے متعلق تھا، یعنی اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی قرارداد شرطوں کا پابند نہ ہو تو 3 برس پورے ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا، اور نہ صرف وہی بلکہ اس کے ساتھ اور کئی موتیں اس کے اقارب کی ہوں گی۔ بس چونکہ وہ شوخی کی راہ سے کسی شرط کا پابند نہ ہو سکا، اس لیے خدا نے اس کو میعاد پوری ہونے سے پہلے ہی اس جہان سے اٹھا دیا اور کئی موتیں اور بھی ساتھ ہوئیں۔ مگر دوسرا حصہ پیشگوئی کا، جو احمد بیگ کے داماد کی نسبت تھا، اس میں اس وجہ سے تاخیر ڈال دی گئی کہ باقی ماندہ لوگوں نے شرط کے مضمون سے اپنے دلوں میں خوف پیدا کیا اور بہت ڈرے، اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر دو شخص کی موت کی نسبت کوئی پیشگوئی ہو اور ایک ان میں سے میعاد کے اندر مر جائے تو تب ان دوسرے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پس یہ تو ضروری امر تھا کہ احمد بیگ کے داماد کا گروہ احمد بیگ کی موت کو دیکھ کر اپنے دلوں میں بہت ڈرتا، سو خدا نے اپنے وعدے کے موافق جب ان لوگوں کا خوف دیکھا تو داماد کی وفات کے متعلق جو پیشگوئی تھی اس میں تاخیر ڈال دی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ ڈپٹی عبداللہ آتھم اور پنڈت لیکھ رام کی نسبت جو پیشگوئی وفات کی تھی اس میں ظہور میں آیا، کیونکہ ڈپٹی عبداللہ آتھم نے وفات کی پیشگوئی سن کر بہت خوف ظاہر کیا، اس لیے اس کی موت میں تاخیر ڈال دی گئی اور مقرر شدہ دنوں سے کچھ مہینے زیادہ زندہ رہا، لیکن لیکھ رام نے پیشگوئی کو سن کر بہت شوخی ظاہر کی اور بدگوئی میں حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس لیے وہ اصلی میعاد سے بھی پہلے ہی اس جہان سے اٹھایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی پیشگوئیاں جو خدا کے رسول کرتے ہیں، جن میں کسی کی موت یا اور بلا کی خبر ہوتی ہے، وہ وعید کی پیشگوئیاں کہلاتی ہیں، اور سنت اللہ ہے کہ خواہ ان میں کوئی شرط ہو یا نہ ہو، وہ توبہ استغفار سے ٹل سکتی ہیں یا ان میں تاخیر ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ یونس نبی کی پیشگوئی میں وقوع میں آیا، اور یونس نبی نے جو اپنی قوم کے لیے 40 دن تک عذاب آنے کا وعدہ کیا تھا وہ قطعی وعدہ تھا، اس میں ایمان لانے یا ڈرنے کی کوئی شرط نہ تھی، مگر باوجود اس کے جب قوم نے تضرع اور زاری اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے یہ تسلیم شدہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک بلا جو خدا تعالیٰ کسی بندے پر نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ بلا صدقہ اور خیرات اور توبہ اور استغفار اور دعا سے دفع ہو سکتی ہے۔ پس اگر وہ بلا جس کا نازل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، کسی نبی اور رسول اور مامور من اللہ کو اس سے اطلاع دی جائے تو وہ وعید کی پیشگوئی کہلاتی ہے، اور چونکہ وہ بلا ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق توبہ و استغفار اور صدقہ خیرات اور دعا و تضرع سے دفع ہو سکتی ہے یا اس میں تاخیر پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ بلا جو پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر کی گئی ہے صدقہ خیرات وغیرہ سے دور نہ ہو سکے تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس سے باطل ٹھہریں گی اور تمام نظام دین کا اس سے درہم برہم ہو جائے گا۔ معترض نے اسلام پر یہ سخت حملہ کیا ہے، اور نہ صرف اسلام پر بلکہ تمام نبیوں پر یہ حملہ ہے، اور اگر عمدن یہ حملہ نہیں کیا تو اسلام اور شریعت سے سخت ناواقفیت اس کی ثابت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ایمانداروں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ میرے پر حملہ کرنے سے ان کا ارادہ صرف میرے پر حملہ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی ان کو کچھ پرواہ نہیں، اور اسلام کے وہ چھپے دشمن ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے دین کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس ناسمجھ کو یہ بھی تو خبر نہیں کہ جیسے خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں یہ داخل رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیش گوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقے سے ٹال دیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی، اس تذکرے میں بعض سادہ لوح صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو وقتہ روٹی کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس خطا پر قسم کھائی تھی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا تھا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہ دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، النور 23۔ تب حضرت ابو بکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی۔ اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ مثلاً اگر کوئی اپنے خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تضرع پر معاف کرنا سنت اسلام ہے، تا تخلق و اخلاق اللہ ہو جائے، مگر وعدے کا تخلف جائز نہیں، ترک وعدہ پر باز پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں۔ قولہ اور پیشگوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ اقولو، اے متعصب نادان، تجھے کب اتفاق ہوا ہے کہ تو میری پیشگوئیوں کو غور سے دیکھتا اور ان سب پر اطلاع پاتا، اور تجھے کب اتفاق ہوا کہ میری صحبت میں رہتا اور میرے نشانوں کو بچشم خود دیکھتا؟ میں تجھے کس سے مشابہت دوں؟ تو اس اندھے سے مشابہ ہے جو سورج کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اپنی نابینائی کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہر ایک واقف حال سمجھ سکتا ہے کہ کیا میری پیشگوئیوں کا حال ابتر ہے یا تیرے ایمان کا ہی حال ابتر ہے۔ عقل مندوں کے لیے تیرے اعتراضات کا یہی نمونہ کافی ہے کہ جو بات تمام انبیاء کے نزدیک مسلم ہے اور تمام فرقہائے اسلام کے نزدیک مسلم ہے، وہی بات تیرے نزدیک جائے اعتراض ہے۔ ہائے افسوس، کیا یہی لوگ اسلام کے لیڈر بننا چاہتے ہیں جن کو خدا کی تعلیم اور اسلام کے عقیدے کی بھی خبر نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ظالم معترض، کیا اسی سرمایے پر قلم اٹھایا تھا؟ وہ تعصب کا جوش تھا، اگر اپنی جہالت کو دکھلانا کیا ضرور تھا؟ ہر ایک بات سراسر جھوٹ، ہر ایک شبہ محض شیطانی وسوسہ۔ اس علم اور واقفیت کے ساتھ تیرے دل میں کیوں گدگدی اٹھی کہ خدا تعالیٰ کی پاک وحی پر اعتراض کرے؟ اگر تم خاموش رہتے تو بہتر تھا۔ ناحق گناہ خریدا اور زبان کے ذریعے سے اپنی پوشیدہ نادانی پر سب کو مطلع کر دیا اور پبلک میں اپنی رسوائی کرائی، اور اپنی حالت پر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی وہ مثل صادق کر لی جو بوستان میں ہے، اور وہ یہ ہے:
یہی نیک خلق و خلق پوش بود کہ در مصر یک چند خاموش بود، جهان برو بود از صدق جم، چو پروانه ها وقت شاب گردشم، شب در دل خویش اندیشه کرد که پوشید زیر زبان است مرد، اگر ماند فتنت نهان در سرم، چه داند مردم که دانشورم؟ سخن گفت و دشمن بدانست و دوست، که در مصر نادان تر از به هموست، حضورش پریشان شد بقار زشت، سفر کرد و بر تاق مسجد نوشت، در آیینه گر روی خود دیدمی، به بیدانشی و پردے نہ دریدمی۔
اب میں محمد اکرام اللہ خان صاحب شاہ جہان پوری کے ان اعتراضات کا جواب لکھ چکا، جو روزانہ پیسہ اخبار مورخہ 22 مئی 1905 کے صفحہ 5 میں چھپے ہیں، لیکن بعد اس کے میرے دوست مولوی عبد الکریم صاحب کے نام ایک صاحب نے، جنہوں نے اپنا نام اپنے خط میں ظاہر نہیں کیا، ایک خط بھیجا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کا واسطہ ڈال کر چند اعتراضات کا جواب مانگا ہے جو انہیں پیش گوئیوں کے متعلق ہیں۔ اگرچہ ان اعتراضات کا جواب کافی طور پر اسی حصہ براہین میں آ چکا ہے، لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر معترض صاحب کی درخواست ہے، اس لیے ہم تکرار کلام کی کچھ پرواہ نہ رکھ کر محض للہ صاحب موصوف کے اعتراضات کا جواب برعایت اختصار ذیل میں دیتے ہیں۔ قولہ افت دیارو محلوہا و مقاموہا کا فقرہ، جسے جناب مقدس مرزا صاحب اپنا الہام و وحی فرما رہے ہیں، ایک پرانے شاعر کا مصرعہ ہے۔ کیا کسی نبی کو کبھی ایسی وحی ہوئی جس کے الفاظ حرفن حرفن وہی ہوں جو اس نبی سے پہلے کسی آدمی کی زبان سے نکل چکے ہوں؟ اگر آپ یہ ثابت کر سکیں تو دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ اس صورت میں خدا کے قول اور بندے کے قول میں فرق کیا ہوگا؟ اقولو اس بارے میں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اور نبیوں کو تلاش کرنا کچھ ضروری نہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض ایسے فقرے وحی الہی کے نازل ہو چکے ہیں جو پہلے وہ کسی آدمی کے منہ سے نکلے تھے، جیسا کہ یہ فقرہ وحی فرقانی یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین المومنون 15، یہ فقرہ پہلے عبداللہ بن نبی سراح کی زبان سے نکلا تھا اور وہی فقرہ وحی قرآنی میں نازل ہوا، دیکھو تفسیر کبیر الجز السادس صفحہ 276 مطبوعہ مصر۔ اصل عبارت یہ ہے:
روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب هذه الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى قوله تعالى خلقا آخر عجب من ذلك فقال فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فہاکذا نزلت، فشک عبد اللہ وقال ان کان محمد صادقا فیما یقول فانہ یوحى الی کما یوحى الیہ وان کان کاذبا فلا خیر فی دینہ، فہرب الی مکہ فقیل انہ مات علی الکفر وقیل انہ اسلم یوم الفتح۔
ترجمہ یہ ہے کہ کلبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی سرح قرآن شریف کی آیات لکھا کرتا تھا، یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روبرو جیسی آیت نازل ہوتی تھی اس سے لکھواتے تھے، پس جب وہ آیت لکھوائی گئی جو خلقاً آخر تک ختم ہوتی ہے تو عبداللہ اس آیت سے تعجب میں پڑ گیا اور عبداللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لکھ لے کیونکہ خدا نے بھی یہی فقرہ جو تیرے منہ سے نکلا ہے یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین نازل کر دیا ہے۔ بس عبداللہ شک میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میری زبان کا کلمہ ہے وہی خدا کا کلمہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں صادق ہے تو مجھے بھی وہی وہی ہوتی ہے جو اسے ہوتی ہے، اور اگر کاذب ہے تو اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر وہ مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ بس ایک روایت یہ ہے کہ وہ کفر پر مر گیا، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھو عبداللہ ابن ابی سرح کے کلام سے خدا تعالیٰ کے کلام کا توارد ہوا، یعنی عبداللہ کے منہ سے بھی یہ فقرہ نکلا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور خدا تعالیٰ کی وحی میں بھی یہی آیا۔ اور اگر کہو کہ پھر خدا تعالیٰ کے کلام اور انسان کے کلام میں مابہل امتیاز کیا ہوا، تو اول تو ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ قرآن شریف میں فرمایا ہے، مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام جو غیر کا کلام کہلاتا ہے قرآنی صورتوں میں سے کسی صورت کے برابر ہو، کیونکہ اعجاز کے لیے اسی قدر معتبر سمجھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، البقرہ 24، یہ نہیں فرمایا کہ فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یا فَأْتُوا بِكَلِمَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور در حقیقت یہ سچ ہے کہ خدا کے کلمات علیحدہ علیحدہ تو وہی کلمات ہیں جو کفار کی زبان پر بھی جاری تھے، پھر رنگین ہی عبارت اور نظم کلام اور دیگر لوازم کے لحاظ سے وہی کلمات بحیثیت مجموعی ایک معجزے کے رنگ میں ہو گئے، اور جو معجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں پایا جاتا ہے اس کی بھی یہی نشانی ہے، یعنی وہ بھی اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے جیسا کہ کلام اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے منہ سے جو چھوٹے چھوٹے فکرے نکلتے ہیں وہ اپنے مطالب عالیہ کے لحاظ سے جو ان کے اندر ہوتے ہیں انسانی فکرات سے امتیاز کلی رکھتے ہیں۔ یہ امر دیگر ہے کہ انسان ان کے پوشیدہ حقائق معارف تک نہ پہنچے، مگر ضرور ان کے اندر انوار مخفیہ ہوتے ہیں جو ان کلمات کی روح ہوتے ہیں، جیسا کہ یہی کلمہ تبارک اللہ احسن الخالقین، المومنون 15، اپنی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک امتیازی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اس قسم کی روحانی فلسفی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں نہیں ملتی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں جو سورۃ المومنون ہے جس میں یہ آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے، اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کیوں کر انسان مراتب ستہ کو طے کر کے جو اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں اپنے کمال روحانی اور جسمانی کو پہنچتا ہے۔ سو خدا نے دونوں قسم کی ترقیات کو 6-6 مرتبہ پر تقسیم کیا ہے اور مرتبہ ششم کو کمال ترقی کا مرتبہ قرار دیا ہے، اور یہ مطابقت روحانی اور جسمانی وجود کی ترقیات کی ایسے خارق عادت طور پر دکھلائی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے کبھی کسی انسان کے ذہن نے اس نقطۂ معرفت کی طرف سبقت نہیں کی، اور اگر کوئی دعوے کرے کہ سبقت کی ہے تو یہ بار ثبوت اس کی گردن پر ہوگا کہ یہ پاک فلسفی کسی انسان کی کتاب میں سے دکھلاوے، اور یہ یاد رہے کہ وہ ایسا ہرگز ثابت نہیں کر سکے گا۔ بس بدیہی طور پر یہ معجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ عمیق مناسبت جو روحانی اور جسمانی وجود کی ان ترقیات میں موجود ہے جو وجود کامل کے مرتبہ تک پیش آتے ہیں ان آیات مبارکہ میں ظاہر کر دی ہے، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی سنت ایک ہی ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ بعض نادانوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے نطفہ کی حالت سے لے کر اخیر تک جسمانی وجود کا قرآن شریف میں نقشہ کھینچا ہے، یہ نقشہ اس زمانے کی جدید تحقیقات طبی کی روح سے صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی حماقت ہے کہ ان آیات کے معنی سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا خدا تعالیٰ رحم کے اندر انسانی وجود کو اس طرح بناتا ہے کہ پہلے بکلی ایک عضو سے فراغت کر لیتا ہے پھر دوسرا بناتا ہے۔ یہ آیات الہیہ کا منشا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے بچش میں خود ملاحظہ کر لیا ہے اور مضغہ سے لے کر ہر ایک حالت کے بچے کو دیکھ لیا ہے، خالق حقیقی رحم کے اندر تمام اعضائے اندرونی و بیرونی کو ایک ہی زمانے میں بناتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں سب بنتے ہیں، تاخیر تقدیم نہیں۔ البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تمام وجود انسان کا ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے اور پھر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں مضغہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں کچھ حصہ اس کا اپنے اپنے موقع پر ہڈیاں بن جاتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں اس تمام مجموعے پر ایک زائد گوشت چڑھ جاتا ہے جو تمام بدن کی کھال کہلاتی ہے، جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اس مرتبہ پر جسمانی بناوٹ تمام ہو جاتی ہے اور پھر جان پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ تمام حالتیں ہیں جو ہم نے بچش میں خود دیکھ لی ہیں،